الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز بہنوں اور بھائیوں، سورہ الاعراف اور یہ قصہ قوم موسیٰ جو ہے وہ جاری ہے. یہ بہت طویل قصہ ہے، تقریباً 60-70 آیات پہ مشتمل ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے حالات، ان کے ابتدائی حالات، اور پھر ان کا فرعون کے پاس جانا، اور قوم فرعون کا جو ہے وہ انجام، اور اس کے بعد پھر ایگزوڈس، ان کا جو وہاں سے نکلنا مصر سے اور ارض فلسطین میں داخل ہونا، یہ سارے سارے جو ہے وہ قصے یہاں پہ اس کے اندر ایک ہی قصے کے اندر سمو دیے گئے ہیں. اگرچہ ان کے اہم جو واقعات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ سارے کے سارے کرونولوجیکل اور یعنی زمانی ترتیب کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، کہیں کہیں ان کے اندر جو ہے وہ ترتیب سے ہٹ کے بھی بات جو ہے وہ کی گئی ہے، لیکن زیادہ تر اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمانی ترتیب موجود ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے آنا اور پھر بعد میں جو واقعات ہوئی یہ کافی حد تک ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ ایگزیکٹلی بالکل پوری کی پوری زمانی ترتیب نہیں ہے، لیکن کافی حد تک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے واپسی، جب واپس آ رہے تھے آپ مصر سے قوم کے ساتھ، جو ایگزوڈس ہے، جو آپ کا جسے کہا جاتا ہے وہاں سے نکلنا، مصر سے خروج جسے کہا جاتا ہے، اور پھر تورات میں کتاب، جو کتاب خروج میں جو اس کا تفسیر موجود ہے وہ جو ہے وہ جہاں پہ اس کا بھی ذکر ہے، اور بعد میں پھر اس کے بعد جب وہ وہاں پہ فلسطین میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ اب کے واقعات جو ہے اس سے متعلق ہیں، یعنی وہ تقریباً پہنچنے والے ہیں ارض فلسطین میں. شام اور فلسطین کی یہ سرزمین تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا مصر سے وہاں سے جانے کا کہ وہاں پہ چلے جائیں، تو جب راستے میں تھے. اس کی ایک تفصیل ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی ہے، اس کی ایک تفصیل جو ہے کم نسبتاً جو ہے ہم نے سورہ مائدہ میں بھی پڑھی ہے. سورہ مائدہ میں وہ حصہ ہے جہاں پہ وہ عرض فلسطین میں پہنچنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ یہ وہ سرزمین ہے اور اس قوم کے جو لوگ وہاں پہ جو مشرک لوگ ہیں ان کے ساتھ تم جہاد کرو، تو انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا. اب یہ وہ مقام ہے تقریباً جہاں پہ جو ہے وہ اس کے جو ہے واقعات بیان کیے گئے. لیکن ذہن میں رہے عزیز بہنوں اور بھائیوں کہ یہ محض قصہ گوئی کے طور پہ نہیں بیان کیے گئے، بلکہ ان کے اندر یہ سارے بہت طویل داستان ہے، سینکڑوں سال کی داستان ہے، جس میں سے بہت ہی اہم چنیدہ واقعات کو جو ہے وہ پک کیا گیا ہے اور امت مسلمہ کے سامنے جو بیان کیا گیا ہے، اور اس وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ مماثلت ہے ان کے اندر، دعوت کے مواقع ہیں، اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ اسباق رموز اور اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہیں کہ تم ذرا غور کرو اس سے پہلے والی امت مسلمہ کے پہ کیا حالات بیتے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں سزائیں دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں معزول کیا. یہ ساری کی ساری حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، اسی لیے یہ بہت اہم اسباق ہیں. ان سے محض اس لیے نہیں گزر جانا چاہیے کہ یہ تو بس پہلے وقتوں کی کہانیاں ہیں اور یہ پہلے امت گزر چکی اس کی جو بات ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت سارے قصے اور بہت سارے اسباق بیان کیے ہیں اور بہت سارے قوانین بھی بیان کیے ہیں. سبق کی طرف ہم آتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا قل یا ایھا الناس، یہ اب موقع ایسا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا گیا تھا، تو یہاں پہ کل، تو آپ کو پتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اس لفظ کل سے، تو ظاہر ہے اب جو ہے وہ آل آف سڈن بنی اسرائیل کے واقعات کو میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کو جو ہے وہ پھیر دیا گیا ہے، تو تحویل خطاب ہو رہا ہے، چینج آف ایڈریس جو ہے وہ آل آف سڈن جہاں پہ ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے بہت ہی کوئی اہم بات ہے جو یہاں پہ بتانی مقصود ہے، اور کسی اہم بات کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانی ہے جو یہاں پہ تحویل خطاب ہوا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے. اب ظاہر ہے جب میں یہ لفظ جو ہے وہ قل کا لفظ ہو اس کا تو یہ فعل امر ہوتا ہے قل، اور میں اس لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ ترجمے پڑھتے ہیں تو بہت سارے ترجمے مختلف جو ہے اس سے لکھے ہوتے ہیں زبان میں، ظاہر ہے زبان کا اسلوب، کسی نے کسی اس سے ترجمہ کیا. یہ فعل امر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ پرسن جو پریزنٹ ہوتا ہے، یو سیکنڈ پرسن پلورل या सेकंड पर्सन सिंगुलर जो भी होता है यू मौजूद होते हैं, से कहो, ये उसका तर्जमा है। कुल कहो, तुम कहो, ये उसका तर्जमा है। लेकिन इसका जाहिर है चूंकि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, तो बहुत सारे मुतर्जमीन ने फिर इसका खिताब इसका तर्जमा किया होगा, आप कह दीजिए, इससे भी ज्यादा किसी ने किया होगा, आप फरमा दीजिए, तो ए हबीब आप फरमा दीजिए, इस तरह के बहुत सारे तर्जमे आप देखेंगे। इनमें जो है कोई वो नहीं है, डिस्क्रिपेंसी नहीं है, बस किसी ने जो है वो लफ्जी तर्जमा किया है ताकि लोगों को अल्फाज की समझ आ जाए, और किसी ने फिर अदब एहतराम तसलीस तर्जमा किया है, तो अदब एहतराम के साथ जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है, आपका नाम लिया है। तो ये कोई ऐसा फर्क नहीं है, ये डिपेंड करता है कि तर्जमा करने वाले मुतरजम के जहन में जो है वो क्या है, वो लोगों को अल्फाज की समझ देना चाहते हैं या फिर जो है वो जो अदब एहतराम का सीगा जो है बरकरार रखना चाहते हैं। आप कह दीजिए या जो नास ए लोगो, इन्नी बेशक मैं, ये इन ना है और प्लस छोटी ये है आगे, छोटी ये जो फर्स्ट पर्सन जो है पोजेसिव नाउन है, फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन आई के लिए होता है, मैं के लिए होता है, तो जिस चीज के भी आखिर में ये लग जाती है छोटी, जिसे या कहते हैं, तो वो फिर जो है वो मैं से जो है वो मैं का तर्जमा देते हैं। इन्नी बेशक, इन्ना का मतलब बेशक और आगे या मैं, तो इससे यूं बना, इन्नी बेशक मैं रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल हूँ, इलैकुम, इला और कुम है, ये इला और कुम को इकट्ठा लिखा जाता है तो इलैकुम लिखा जाता है, तुम्हारी तरफ, जमीयन सब के सब, तुम्हारी सबकी तरफ जो है अल्लाह का रसूल, तमाम लोगों की तरफ, तमाम पूरी इंसानियत को खिताब किया गया, अल्लज़ी वो जो जात है जो अल्लाह ताला लहू जिसके लिए है मुल्क बादशाही, वो उस अल्लाह का मैं तरफ से हूँ जिसकी बादशाही है, जिसकी हुकूमत है, असमावात आसमानों में, वाल अर्ज जमीनों में, यानी जमीनों की और आसमानों की जिसकी बादशाहत है, ला इलाहा इल्लाहु, ला नहीं है इला कोई इला, इल्ला मगर हुआ वो, यानी कोई माबूद नहीं है सिवाय उसके, युखजी वो जिंदा करता है, वह जुमीत और वो मौत देता है। ये हम बहुत ज्यादा आ चुके हैं, आप आज का सबक इस लिहाज से देखें तो बहुत आसान है कि अल्फाज सारे जो है ये आपने अगर 6 महीने जो भी मुसलसल अगर आप करें तो आप तकरीबन आपको 50% से ज्यादा अल्फाज रिपीट मिलेंगे, कि बार बार जो है रिपीट होते हैं। मैं इसलिए भी इनको मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे साथी जो नए आते हैं भाई बहन, तो ताकि उनको जो है वो लफ्ज से जिनबियत ना हो। फ़ामिनु, फा पस, आमिनु ईमान लेके, ये भी जो है वो इम्पेरेटिव है, अम्र है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, सॉरी सेकंड पर्सन प्लूरल है, कि ईमान लेके आओ, तुम ईमान ले आओ, बिल्ला है अल्लाह पर, व रसूल ही और उसके रसूल पर, अन्नबी ये वो रसूल जो नबी है, अलुमी जो नबी उम्मी है, और इसका हम पिछले 2 सबक पहले भी इसका वो पढ़ चुके हैं इसकी मानी और इस लफ्ज को, कि वो जो बाकायदा तौर पर लिखना पढ़ना जिसने नहीं सीखा वो उम्मीद है। तो ये तंजन कहते थे जो है वो यहूद नबी अकरम सलम को और अरब को, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इसी को बतौर शर्फ के तौर पे कि आप वो है जात हैं जो जिसने लिखना पढ़ना नहीं सीखा, लेकिन लेकिन वो सारी शरीयत और जो है वो सारे उलूम और शरीयत के उलूम और उनका माखज आप हैं, आपने अता की। अल्लज़ी वो जो, यो मिनो वो ईमान लाता है, बिल्ला है अल्लाह पर, वह कलमात ही और उसके कलमात पर, यानी उसकी फरमानों पर, उसके किताब पर, अल्लाह ताला के फरमान, अल्लाह ताला का कलाम क्या है, कुरान मजीद, वह तबीऊ हो, ये भी इसी तरह जो है वो है फिल अम्र है, वत्तबीऊ और पैरवी करो, हु उसकी, तुम उसकी पैरवी करो, यानी उसी रसूल की पैरवी करो, लअल्लकुम शायद के तुम तहतदून हिदायत पाओ, व मिन कौमे मूसा, व मिन और से कौमे मूसा, मूसा की कौम में से, उम्मतुन कुछ गिरोह थे, कुछ लोग थे, कुछ जमात थी कोई, यहदूना जो हिदायत देता था, जो रास्ता दिखाता था, हिदायत का रास्ता दिखाने का काम करता था, बिलहक के हक के साथ, यानी जो अल्लाह ताला की तरफ से उन पे फरीजा आया था वो काम करता था, हक के मानी ये है, वो भी ही और उसके साथ, यादिलून अदल करता था, यानी अदल भी करता था, यानी लोगों के फैसले भी हक की बुनियाद पे, और लोगों को इस दीन और शरीयत और अल्लाह ताला ने जो निज़ाम और किताब भेजी थी उसके मुताबिक उनको हिदायत का काम भी देता था। इसका तर्जुमा पढ़ लेंगे। کوئی نہیں پڑھنا چاہتا.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے, اور پیروی اختیار کرو اس کی, امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق کے مطابق انصاف کرتا.
جزاک اللہ خیر. آپ پہلے جو پہلی آیت ہے اس میں بہت سارے جو ہے باتیں بتائی گئی ہیں, ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں بے شمار بہت سارے باتیں جو ہے پانچ چھ باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ تحویل خطاب ہو رہا ہے. اب بنی اسرائیل کا قصہ بتاتے بتاتے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ کو خطاب کیا گیا ہے, اور کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ کون ہیں, اور جو ہے وہ لوگوں کو بھی کہا کہ میرے اوپر جو ایمان لاؤ. ظاہر ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ قصہ تو بتایا جا رہا ہے لیکن قصہ میں بتاتے بتاتے جو لوگ جو ہے وہ جو سننے میں مصروف ہیں اور جو سن رہے ہیں اور جو اس قصے کو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, ان کے ذہن میں بھی اچانک بات جو ہے نا بدل دی گئی ہے کہ دیکھیں یہ جو قصہ بتایا جا رہا ہے یہ کون ہے بتانے والا, اور یہ کس مقصد کے لیے بتا رہا ہے, اور یہ کیوں مبعوث ہوا ہے, اور یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کی طرف جو توجہ دلائی گئی ہے, اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا یہ حامل ہے. جو جملہ موت رضا کے طور پہ جو ہے یہ ایک, یعنی اصل خطاب تو کوئی اور ہے, کچھ اور تھا, لیکن درمیان میں بڑی اہمیت کی بات جو ہے وہ لے آئی گئی ہے اور آپ سلم کی حیثیت بتائی گئی ہے. اور یہ قرآن کے اسلوب اختصار, یعنی جو بریویٹی ہے, یعنی کہتے ہیں کہ بریویٹی از دا سول آف اٹ, یہ وہ اختصار ہے کہ دیکھیں یہ اختصار, یہ خوبصورت نمونہ اختصار کا, یہ قرآن کا یہ اسلوب خوبصورت کیوں ہے, وہ اس لیے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے جو ہے وہ تمام پچھلی آیات میں آنا چلا آ رہا ہے, پورے قوم کا اور فرعون کا اور آپ کے سارا جو ہے قصہ بیان ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء اور رسول آئے ہیں, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سلسلے کو لانے کے لیے بڑی تفصیل درکار ہے. تو قرآن نے آل آف سڈن ساری اس تفصیلات کو مٹ کر کے, ڈراپ کر کے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مخاطب جو ہے فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں وہ اللہ کا رسول ہوں اب تمام بنی نوع انسان کی طرف, یعنی آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے اب کوئی جو ہے کسی کے لیے پچھلے سے پہلے آنے والے انبیاء اور رسول کے ماننے والوں کے لیے اب لازم ہے کہ وہ میرے اوپر ایمان لے کے. اب جو باتیں یہاں پہ اس آیت میں بتائی گئی ہیں, دیکھ پہلی بات جو بتائی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر اور تورات و انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری بشارتوں کا ذکر ہوا, اس سے پہلے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں وہی رسول ہوں جس کا ذکر تورات اور انجیل میں آیا ہے, اور جہاں پہ مجھ پر ایمان لانے کی تاکید ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پیروں کو بھی اور پھر اس کے بعد آنے دوسرے آنے والے لوگوں کو بھی, تو میں ہی اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کا مصداق ہوں, اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا, یعنی جو ذکر اور جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا اور اچھے وعدے اور نصرت اور اطاعت کا جو ہے وہ حق ادا کرنے والوں کو ضمانت ملے گی, اور پھر اخروی فلاح بھی ملے گی, میں وہی رسول ہوں لہٰذا میرے لے کے آؤ, یہ بات بتائی گئی ہے. اور دوسری بات بتائی گئی ہے کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کو جو غلط فہمی پیش ہو گئی تھی کہ انہیں دو ڈھائی ہزار سال سے تو انبیاء اور رسول جو ہے صرف بنی اسرائیل میں آ رہے تھے, تو ان کا خیال تھا کہ یہ بالکل ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور بنی اسرائیل سے باہر تو رسول آ ہی نہیں سکتے, اور جو کوئی بھی قوم تو جب بنی اسرائیل سے باہر جب رسول آیا قبوس ہوا تو انہیں جو ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا, جس کی بہت ساری وجوہات تھی. تو یہاں پہ ان کی اس غلط فہمی کو بھی دور کیا گیا. تیسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات بھی کہلوائی جا رہی ہے, اور یہ بات بھی بنی اسرائیل کے حسد کے تناظر میں, کیونکہ وہ اب بنو اسماعیل میں سے جو رسول مبعوث ہوا اس کو بات کو وہ حسد کی بنا پہ جو ہے وہ ماننے سے جو انکاری تھے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ قوم میں کسی ایک خاندان کا یا کسی قوم کا رسول نہیں ہوں, بلکہ میں تمام نو انسان بنی نو انسان کا رسول بن کے آیا ہوں. اب میرے بعد جو آ جانے کے بعد نجات کا دار و مدار محض اس بات پر ہے کہ مجھ پر ایمان لا اور میری اتباع کرو. بنی اسرائیل اسی طریقے سے دنیا میں ہر قوم بنا کر دیتے تھے.
میں نے کہا میں نے بلایا کہ تو آتا تھا اس کو کپڑے بدلا دے منہ ہاتھ دھلا دے.
اور چوتھی بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے, اور اسی انعام کے نتیجے میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے, اسی رحمت کے نتیجے میں انسانی زندگیوں کی کو جو الجھنیں درپیش ہوتی ہیں زندگی دنیا کے اندر, ان سے ان کو نجات ملتی ہے, رہنمائی ملتی ہے. زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی جو رہنمائی مجسر جو ہے وہ کی ہے نبی کی صورت رسول کی صورت کے اندر, وہ جو ہے وہ ملتی ہے ان کو, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑے امتحان بھی ہے, اور یہ امتحان کیسے ہے, وہ اس طرح ہے کہ رسول کے آ جانے کے بعد پھر اس قوم پر حجت تمام ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی قوم اس کو تسلیم نہ کرے اور مخالفت اور دشمنی پہ آ جائے تو وہ قوم پھر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتی ہے. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک امتحان اور آزمائش بھی ہوتی ہے اس قوم کے لیے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی اس سے پہلے سابقہ شریعتیں کہ جو بگڑ گئیں اور جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں ان کی محفوظ بھی نہیں رہیں, اس کے سبب پھر آپ جو ہے آخری رسول کو محفوظ کر دیا گیا ہے, اور اس پر اتری کتاب اور اس پر اتری شریعت اور کتاب کی تعلیمات اور الفاظ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو کہ روز قیامت تک محفوظ رکھے گا. اب اس پر ایمان لانے کے سوا نجات کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام احمد نے اس حدیث کو جو انہوں نے روایت کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے مبعوث ہونا سنے خواہ وہ میری امت میں سے ہو یعنی مسلمان کوئی کسی یعنی اس میں یہ جو لوگ عرب ہیں یا پھر جو ہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو, اگر وہ مجھ پہ ایمان نہیں لایا تو وہ جہنم میں جائے گا. یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. پانچویں بات بتائی گئی ہے اس آیت کے آخر کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کے اتباع کا بھی حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خود حکم دے, تاکہ یہ بات بالکل اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اس نبی پر ایمان لینا محض ایمان لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کی اطاعت اور اس کے تبا بھی جو ہے لازم ہے. اور یہ جو لوگ آج کل کے دور کے اندر جو آپ کو پتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حدیث اور سنت کا انکار کرتے ہیں, وہ لوگ تو محض رسول کو ایک ڈاکیہ قرار دیتے ہیں, ڈاکیہ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ آپ کا کام تھا, آپ کو جو ہے ایک عام چیز دی گئی ہے, پیغام اور کتاب دی گئی ہے, اور آپ نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے, بس کتاب پہنچ گئی, آپ کا کام ختم, اور کوئی جو ہے وہ اس کے علاوہ آپ کی کوئی اطاعت جو ہے وہ واجب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پر اس کی جو تردید فرما دی ہے کہ یہ بہت لازمی ہے, اور یہ اتباع اس لیے بھی لازمی کر دی گئی ہے, اس بات کے امکان موجود تھا کہ بنی اسرائیل آپ کو پیغمبر تسلیم کر لیتے, آپ پر ایمان لے آتے, لیکن اتباع ضروری نہیں سمجھتے. جیسے بعد میں دیکھیں کہ ہوا بھی ہے پوری امت کے ساتھ, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ بالکل ایسے ہوا کہ انہوں نے رسول کی اتباع یعنی جو شریعت تھی جس کے اوپر چلنا تھا زندگی کے معاملات کے اندر, اس کو پوری شریعت الہی کو جو اللہ تعالیٰ نازل کی اس کو ساکت کر دیا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو پورا ایک اغوا ہے حضرت ایک رسول کی امت کا جو پال نے سینٹ پال نے جو کیا ہے, ہم کو پتا ہے اس کی, ہم وقتاً اس پہ بات کرتے رہتے ہیں, اور پوری ایک شریعت کو رسول کی شریعت کو محض ڈاگما بنا ڈالا. یعنی آپ کتنے تھوڑے ہی عرصہ میں 50-60-70 سال کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد اس کو محض ایک نظری اکیڈیمک جو ہے وہ انٹرسٹ کی چیز جو بنا ڈالا کہ بس ذہن کے اندر یہ رکھ لو کہ آپ جو ہے وہ ساری اصولی پہ چڑھ گئے ہیں, اور باقی جو ہے وہ اگر یہ کر لو گے تو تمہاری فلاح ہے, اس کے بعد کسی جو ہے وہ شریعت کی ضرورت نہیں, اس کو اپروگیٹ کر دیا گیا. تو دیکھیں یہ سارا ممکن تھا ایسا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے لازمی طور پر اتباع کا حکم دیا. اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتباع کا حکم دیا, اطاعت کا نہیں دیا, کیونکہ اتباع کا لفظ جو ہے اطاعت کی نسبت زیادہ وسیع ہے یہاں پہ. یعنی اطاعت جو ہے وہ صرف احکام کی تکمیل کو کہتے ہیں, لیکن اتباع اسے کہیں بڑھ کر آگے کی چیز ہے. اتباع کے اندر جو ہے کسی کے نقش قدم کی جستجو کرنا کہ کیا ہے, کون کس طریقے سے کام کیا ہے, اس پر عمل کرنے کا جذبہ, پھر وہ جس کی اتباع کی جا رہی ہے اس کے ایک ایک پہلو کی جو ہے وہ کاپی کرنا، نقل کرنا، اس کے عشق و محبت اور اس سے سوز و گداس جو ہے وہ سارے کے سارا جو ہے اتباع کے اندر شامل ہوتا ہے، اطاعت میں نہیں ہوتا. اطاعت تو کسی نے حکم دیا آپ نے مان لیا، آپ پتہ نہیں دل کی کیا کیفیت ہے، مانا اچھے دل سے مانا نہیں مانا، لیکن اتباع کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بھی ذہن رکھیے کہ رسول کی اتباع کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی اتباع کا حکم نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں ہو سکتی اللہ، اس لیے کہ کوئی رسول وہ جو ہستی ہے جو لوگوں کے درمیان میں رہی اور اس نے پھر جو ہے وہ کام کر کے دکھایا ہے، یہ اتباع ہوگی. کیسے کر کے دکھایا ہے؟ اور آپ کے آخر میں پھر اتباع کے ساتھ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلمات کا اس پہ ایمان لانے کا بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا اور آپ پر نازل کردہ جو کتاب ہے اس کا اتباع کیا جائے، کہ یہی وہ کتاب ہے جو افراط و تفریط سے بچی ہوئی ہے، کسی قسم کی جو ہے وہ تحریف سے بچی ہوئی ہے، یہ معیار حق ہے اور اس کی ساری تعلیمات اور اس کے الفاظ اور اس کے معانی سارے کے سارے محفوظ ہیں. اب ایک بات اور آخر میں بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے صالحین کی تحسین فرمائی ہے، اس سے پہلے ان پہ بہت شدید تنقید بھی کی گئی ہے اور ان کی ناشکریوں کی ان کی گرفت بھی کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے تمام بگاڑ کے باوجود وہ قوم جو تھی اہل خیر اور اہل حق سے تہی دامن نہ تھے، ان میں ہمیشہ محدود تعدادی میں صحیح لیکن ایسے لوگ رہے ہیں جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے اور عدل کے مطابق لوگوں کے جو ہے فیصلے چلاتے رہے. اسی وجہ سے ساری بدعمالیوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی عذاب کے شکار نہیں ہوئے اور ان کو برابر سنبھلنے کا موقع ملتا رہا، اگرچہ ان کو بڑے سخت قسم کے کچوکے بھی جو ہے لگائے گئے. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں کسی حد تک بھی نیکی کرنے والے اور خیر کی صلاحیت برقرار رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اس قوم کو تباہ نہیں کرتا بلکہ ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ کی بھی کچھ ایسی حالت ہے، اجتماعی بگاڑ اور انفرادی بدعمالیوں کے باوجود اس امت میں نیکی کے کرنے کا جو نیک جو امت میں نیکی کے کام کرنے کا ایک گروہ موجود ہے، بہرحال تبلیغ و دعوت کا کام محدود پیمانے پی سے لیکن ہوتا ہے، لا دینیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے محدود ہی سے لیکن وہ گروہ موجود ہے، اور نت نئے اٹھتے جو علمی فطری ہوتے ہیں اس کے صدے باپ کے لیے اہل علم جو موجود ہیں اور یہ کام کرتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں قوم کو بار بار بدلنے کا موقع تو دیا جاتا ہے لیکن ان کی وجہ سے عروج نہیں ملتا. عروج تب ملتا ہے جب بحثیت قوم، بحثیت ملت جو ہے وہ قوم ایک ہی رخ کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور جو ہے اس کے ساتھ مخلص ہو جائے، تب جو ہے یہ عروج جو ہے وہ ملتا ہے. وقت اور ہم نے قطع کیا یعنی تقسیم کیا، قطع جو قطع و تقطیع الگ کرنا، اسے کسی کو کاٹنا تقسیم کرنا اس معنوں میں ہوتا آتا ہے، یہ انہی معنوں جس میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسناتا اشرا، اسناتا اشرا بارہ، اسباتا اسبات قبیلے، ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں یہ سبت کی جمع ہے، اسبات سبت کہتے ہیں جو پوتے کو یا جو نواسے کو، خاص طور پر نواسے اور پوتے دونوں کہتے ہیں لیکن نواسے کے معنوں میں زیادہ مستعمل ہے، اگرچہ دونوں کا اس پہ اطلاق ہوتا ہے. تو اس سے جو نسل چلی ہے پھر اس سے جو قبیلہ پھیلا ہے آگے نکلا ہے جو نگر پورا چلا ہے وہ قبیلے کے معنوں میں آتا ہے. اماما گروہ، یعنی کس امامن ہے، امامن اس کی حالت بتا رہی ہے تنوین کی وجہ سے، یعنی بارہ قبیلے امامن گروہ ہوتے ہوئے، یعنی ان کی حالت جو ہے گروہوں کی سی تھی، یہ حال اسی لیے یہ حال ہے بتا رہا ہے. امامن جو ہے یہ امتن کی جمع ہے، اماما جسے اردو میں ہم امم بھی کہتے ہیں، جیسے اسی طرح وہی یہ امم ہے اس کو اماما لکھا گیا ہے. وہ اوقینا اور ہم نے وہی کی، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، استسقا یہ بھی اچھا، یہ پورے کا پورا جو ڈسکورس ہے یہ پورے کا پورا سبا کے جو رکوع ہے یہ قریباً سارے کا سارا سورہ بقرہ میں اس سے پہلے آ چکا ہے، وہی الفاظ ہیں. استسقا جو ہے یہ پانی مانگنا، باب فارم آف دا ورب ہے، باب استفعال ہے جس میں طلب کی جاتی ہے. استسقا جو ہے وہ سین قاف یا مادہ ہے اس کا، سکا پانی، پانی پلانا، پانی جو ہے معنوں میں آتا ہے، اسی سے استسقا پانی مانگنا، جیسے نماز استسقا ہوتی ہے پانی مانگنے کی نماز، پانی مانگنے کی دعا. قوم ہو اس کی قوم ہے، جب پانی مانگا اس کی قوم نے، اب ظاہر ہے یہ اب ڈیزرٹ میں ہے जो वो तिया डेजर्ट था, जो पूरा डेजर्ट नहीं था लेकिन ये सहरा नुमा ही था, वहां पे जो है ये थे। जब ये तकरीबन 40-50 किलोमीटर बाहर है यरूशलेम से, बैतुल मकदस से, तो वहां पे जब ये डेजर्ट में थे, अल्लाह ताला ने इन पे जो है वो इनको हराम कर दिया था अंदर जाना। या फिर इससे भी पहले का ये वाकया है जब आप साथ जो है इकट्ठे थे, बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की, उन्होंने पानी मांगा अनेद रिब, तो फिर जो है के मारो, तो यानी बीच में बात छोड़ दी गई, अल्लाह ताला ने फरमाया अनेद रिब के मारो, बे असा का अपनी असा के साथ, अलहजर पानी पत्थर को, पत्थर के ऊपर यानी तुम लाठी मारो, फन बाजा सत मिन हो। अब ये जो लफ्ज है ये बाब इनफाल है, सेवन फॉर्म ऑफ द वर्ब इन बाजा सा, ये सिर्फ आधा शायद कहीं पे आया है एक आध दफा, तंग मकाम से पानी का निकलना किसी जगह से, यानी कोई बड़ी सुराख सा है छोटा सा, उससे फिर पानी इज गशिंग आउट, वो जो है वो उसको इन बजा सा, तो पानी फूट पड़ा उसे, मिन हो उसे फूट बहा उसे, किस सूरत में, अफनता अशरा बारा ऐना ऐना जो ऐन चश्मे को कहते हैं आपको पता है, बारह चश्मों की सूरत में, कद यकीनी तौर पर डेफिनेटली इट हैज हैपेंड, अलेमा जान लिया, कुल्लो हर एक ने, उनासिन उनासिन लोगों ने, उनासिन लोगों सब जो जो लोग सब ने जान लिया, मशरबहुम 12 कबीले थे और 12 जो है वो चश्मे फूट पड़े, तो हर एक को हज़रत मूसा सलाम ने एलोकेट कर दिया कि ये उन लोगों का मशरब है, यहाँ से वो पानी ले सकते हैं, घाट है। मशरब जो है वो घाट, पानी पीने की जगह वो कहते हैं। वो जल्लना, जल्ला जो है वो आपको पता है साया करना, जेल साय को कहते हैं, जल्लना साया करना, जल्लना हमने साया किया, अलैहिम उन पर, अलहमामा बादल का, ये भी अलहमाम को भी हम पहले पढ़ाए बादल कई दफा, बादल का साया किया, दायरे धूप भी थी बड़ी सख्त धूप भी थी, कहते थे मूसा मरवा दिया, ना पानी है ना जो है वो ऊपर छत है हमारे, तो अल्लाह ताला मूसा से दुआ की, तो ये सारे अल्लाह ताला ने इनामात फरमाए, इसकी तफसील से हम पढ़ा रहे हैं। वअनज़लना अलैहिम और हमने उन पर उतारा, अलमन्नु वसलवा, मन्नु सलवा उतारा, ये मन जो है एक गोंद नुमा चीज होती थी, ये स्वीट डिश थी जो दरख्तों पे जम जाती थी और ये लोग जो उसे उखेड़ लेते थे, ये आजकल भी तकरीबन कहीं पे वहां पर इलाकों में मिलती है, और इस पे आजकल इससे डिराइव करके उसकी ये जो है उसको प्योरीफाई करके एक स्वीट डिश बनाई जाती है, और शायद मन के नाम से ही है। असलवा, और सलवा जो एक परिंदा था जो बटेर जैसा जो है वो परिंदा था उनके खाने के लिए। कुलू खाओ, मिन तय्यिबात पाकीज़ा चीजों में से, मारज़क़ना कुम, मारज़क़ा जो पहुंचाया दिया ना हमने तुमको, जो हमने तुमको अता किया, वमा ज़लमू और उन्होंने नहीं जुल्म किया, ना हम पर, और उन्होंने नहीं जुल्म किया हम पर, वलाकिन लेकिन बल्कि, कानू अनफुसहुम वो थे अपने ऊपर, यज़लमून जुल्म करने वाले। इसका तर्जुमा पढ़ देंगे,
और हमने इस कौम को 12 घरानों में तकसीम करके उन्हें मुश्किल ग्रहों की शक्ल दे दी थी, और जब मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी कौम ने पानी मांगा तो हमने उसको इशारा किया कि फलां चट्टान पर अपनी लाठी मारो, चनाचे उस चट्टान से यकायक 12 चश्मे फूट निकले, और हर ग्रोह ने अपने अपने पानी पी पानी लेने की जगह मुतय्यन कर ली। हमने उन पर बादल का साया किया और उन पर मनो सलवा उतारा, खाओ वो पाक चीजें जो हमने तुमको बख्शी हैं, मगर इसके बाद उन्होंने जो कुछ किया तो हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि अपने आप पर ही जुल्म करते रहे।
जज़ाकल्लाह। अब बनी इसराइल की जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जाहिर वो निकल आए हैं फिरौन की उससे, सल्तनत से बाहर आ गए, अब जाहिर जो बनी इसराइल की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन उनको मुनज़्ज़म करना, और अल्लाह ताला ने ऊपर जो दीगर इंसानियत की उनका तज़किरा है, और ये सारी तफसीलात जो है वो गुजर चुकी है, जैसे अल्फाज भी तकरीबन हुए, मामूली से तगय्युर है सूरह बकरा के अंदर, और कुछ थोड़ी सी तफसीर जो है सूरह मायदा के अंदर भी इसकी आई है। तो उसका खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म दिया और आपने फिर बनी इसराइल को 12 कबीलों में तकसीम किया, ये एक ही बाप की औलाद 12 खानदानों की शक्ल में फैली फूली। आपको पता है कि ये सारे के सारे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम کہ 12 بیٹے تھے انہی سے, انہی سے پھر یہ 12 خاندان چلے, اور ہر خاندان کو پھر امتوں اور قوموں کی شکل میں آگے بڑھایا اور پھیلایا اور ان کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا, اور آگے یہ ہر قبیلہ اپنی خصوصی جو ہے وہ پہچان کا ایک بنا, اور آگے پھر اسی طریقے سے یہ پہچان ہوئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مردم شماری کروائی, سینسس کروایا, اور وہاں پہ یعنی یہ وہاں پہ تورات کے مطابق 600,000 افراد جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, جب آپ نے مردم شماری کروائی ان کو 12 قبیلوں میں, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, میں تقسیم کر کے منظم کیا, اور ہر قبیلے میں ایک سردار جسے نقیب کہا جاتا تھا مقرر کیا, تاکہ ان کے اندر اخلاقی اور مذہبی اور تمدنی اور معاشرتی اور فوجی حیثیت سے نظم و ضبط جو ہے وہ قائم رکھے, وہ یعنی ان کا وہ سردار ہو, ان کا امیر ہو, ان کا جو ہے منتظم ہو وہ ان کے اوپر, اور پھر وہ احکام شریعت کو جو ان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ملے ہیں وہ بھی ان کو ان پہ جاری کرے. ایک قبیلے کو خاص طور پہ بنی لاوی کا قبیلہ تھا, یہ جو ٹرائب آف لیوی ہے جو لیوائی ہے, لیوائی بھی کہتے ہیں اور لاوی بھی کہتے ہیں, تو وہ جو ہے اس کی اولاد جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام خود تھے, ایک خصوصی حیثیت دی, اور وہ حیثیت یہ تھی کہ تورات اور شریعت کی جو ذمہ داری تھی, جو 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 کلرگی تھی, جو آپ کہہ لیں کہ جو مذہبی آپ کہہ لیں کہ جو جو رہنمائی تھی تورات کی اور شریعت کی اور دین کی, وہ ساری کی ساری جو ہے, اور تابوت سکینہ بھی یوں جو ہے اس کے اندر چونکہ تختیاں تھیں حضرت جو ہے وہ اس کی تورات کی, وہ بھی انہی کے حوالے سے گئی تھی. تو یہ بھی جب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بعد میں جب مختلف حملہ آوروں نے حملے کیے تو جو تخت تابوت سکینہ جو ہے جب گم ہوا تو وہ بھی اسی قبیلے سے جو ہے پھر وہ گم ہوا تھا, انہیں کے پاس تھا. تو پھر اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی قومی عبادت اور اجتماعی زندگی کا یعنی ایک امت کا تصور عطا کیا جو دور غلامی میں بالکل تباہ ہو کے رہ گیا تھا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے رسول اللہ کا ایک جو ہے, اس سے کیا اسباق ملتے, بہت سارے سبق اس میں پوشیدہ ہیں کہ کس طریقے سے امت کو ہونا چاہیے, ان کے اندر کس قسم کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے, کیا کس قسم کا نظم ہونا چاہیے, ان کے اوپر کس قسم کی جو ہے امال اور جو ہے وہ نازم ہونے چاہیے ان کے اوپر, جو جو انتظام کریں ان کی جو ہے ان کی آرگنائزیشن کا, ان کو اکٹھا رکھنے کا, ان کے اوپر جو ہے کس قسم کے ایگزیکٹوز ہونے چاہیے جو ایگزیکیوٹ کریں مختلف قسم کے سوشل آرڈرز کو اور ریلیجیس آرڈرز کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایات کو. تو یہ سارے کا سارا پورا ایک ڈھانچہ ہے جو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے, یہ ایسی نہیں ہے کہ کچھ لوگ یعنی امت آ گئی ہے اور امت بس الٹپ اب جو ہے وہ کسی کا منہ ادھر اور کسی کا منہ ادھر, اور کوئی وحدت قومی وحدت نہیں ہے اور جگنگت نہیں ہے اور کوئی فکری وحدت نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے قوم کو آرگنائز کیا, اور یہی کام رسول کا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو تو اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر اس درجے کے اندر امت کو جو ہے کس طریقے سے ایک لڑی کے اندر پروج دیا. تو یہ سارے کرنے کے کام ہیں. اگر آپ کوئی دین کا ایسا تصور ہے آپ کے, یا کوئی پڑھتے ہیں آپ کسی دین, یا سنتے ہیں آپ کوئی دین کا ایسا تصور جس کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی ذکر نہیں ہے اور کوئی گزر نہیں ہے, اور محض جو ہے وہ اس بات کا تصور ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع اور سجود اور تسبیح کے اوپر اذکار جو ہے وہ کیے جائیں, بس اس کے علاوہ جو ہے یہ امت اور امت کی امامت اور امت جو ہے یہ امت کے جو رنگ ڈھنگ ہیں اور امت کس طریقے سے دنیا کے اندر رہے گی اور کس طریقے سے پھلے پھولے گی اور کس طریقے سے جو ہے وہ گورن کرے گی اپنے امور کو, اگر یہ کہیں بھی نہیں ہے, اس کا گزر نہیں ہے, تو یقین کیجئے کہ اس جو نظریے سے اور اس قسم کے خیالات سے وہ قرآن مجید سے کہیں دور اور بعید ہیں. ان کا کوئی تصور جو ہے اس طرح کے اسلام کا جو ہے وہ موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں اتاری ہیں, بہت نعمتوں کے تذکرے ہم پڑھائے, ان کو ہم نے جو ہے وہ اکٹھا بھی کیا, اور اس کے آخر میں ایک سلائیڈ بھی موجود ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی ہیں, احسانات فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے, ان کے لیے جو خصوصی بندوبست فرمائے ہیں وہ اس لیے سارے کیے کہ یہ ان سے بے فکر ہو کر اس ٹیمپرری لائف کے اندر جو وہ گزار رہے ہیں بطور امت مسلمہ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں, اور یہ کھانے اور پینے اور لاجنگ اور ہاؤسنگ اور سارے یہ معاملات ان کو جو پیش ہیں ان سے بے فکر ہو کر اللہ تعالیٰ جیسا وہ کام کر سکیں جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کیا ہے. تو یعنی یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان پہ اس لیے یہ ساری نعمتیں بھی اتاری, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہر ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا, ان کی تحسین نہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر خود ظلم کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب قِيلَ کہا گیا لَهُمْ ان سے, اچھا اگر وَإِذَا ہوتا تو پھر جو ہے وہ ہوتا کہ ہم جب ان سے کہا جاتا ہے, وَإِذَا ہے تو ماضی ہے, اسکنو ساکن یا سکونت اختیار کرو, هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس قریا میں اس بستی میں, یہ سکنا یسکنو سکنن ساکن ہونا, وہ سکونن ایک جگہ سکون پذیر ہونا, سکونت اختیار کرنا, یعنی اسی وجہ سے پھر سکونت یا کسی جگہ ساکن ہونے کے معنوں میں, ساکن ہونے کا مطلب ہے کہ انسان یہاں پہ ٹھہر گیا ہے, رک گیا ہے, اب یہ میری جگہ اقامت ہے, تو اقامت اختیار کرو, تم رہائش اختیار کرو. اور کئی کا اطلاق جو شہر پہ بھی ہوتا ہے گاؤں پہ بھی ہوتا ہے, وکلو منہا اور کھاؤ اس میں سے, حیثو اس حیثیت سے, حیثو کے بارے میں ہمیشہ بتا چلا رہا ہوں, جس طرح کی اس لفظ کی حیات ہے, حیثیت اسی اس کے معنی بھی وہی حیثیت کے, حیثیت شیر تم چاہو جس طرح تم چاہو جس حیثیت سے تم چاہو, وہ کولو اور کہو حتتم اور کہو حتتم معافی ہے معافی ہے معافی مانگتے ہیں معافی مانگتے ہیں. حتت جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, وہیں سے عربی میں آیا ہے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے معنی جو ہے عبرانی میں بخشش مانگنے کے معافی مانگنے کے, ہم معافی چاہتے ہیں ہم معافی چاہتے ہیں, یعنی اس کے عربی میں اس کے معنی پھر جھاڑ دینے کے, یعنی گناہوں پر جھاڑ دینا, ہم گناہوں کو جھاڑ جو گناہوں کے اوپر جو ہے معافی طلب کرتے ہیں بخشش مانگتے ہیں. وَدْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ, البابا باب میں دروازے میں, سجدن سجدہ کرتے ہوئے, نغفر لکم ہم بخش دیں گے, پہلا نون ادب نہ ہم ہے, نغفر لکم ہم بخش دیں گے, لکم تمہارے لیے, تو خطیئاتکم خطیئات جو ہے یہ خطیئت ان کی جمع ہے خطائیں, کم تمہاری تمہاری خطاؤں کو ہم معاف کر دیں گے, سنزید المحسنین, سا جو ہے پہلا سین زبر سا جو ہے سین یہ حرف استقبال ہے فیوچر انقریب, آگے نون الف نہ ہم اور آگے ہے زیدو یہ زیادہ یزید و زیدن جو ہے زیادہ کرنا, یہ ہم انقریب تمہیں زیادہ کریں گے محسنین احسان کرنے والوں کو, یہ جو ہے زیادہ یزید و یہ ہوئی رب زدنی علما تو اے میرے رب مجھے زیادہ کر علم میں, وہی ہے وہ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما میرے علم, تو اصل معنی ہے اے اللہ مجھے زیادہ کر, رب زدنی اے اللہ مجھے زیادہ کر علم, علم بطور علم کے علم کے لحاظ بطور علم کے علم کے یعنی علم کے لحاظ سے مجھے زیادہ کر, تو ترجمہ پھر اس کا یہ کر دیا جاتا ہے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, لفظی ترجمہ ہے میرے علم مجھے زیادہ کر علم کے اندر. فبدلا پس بدل ڈالا الذین ان لوگوں نے, ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, منہم ان میں سے, قولن ایک قول کو بات کو, غیر الذی اس کے علاوہ جو تھی اس بات سے نہیں بدل ڈالا, قیل لہم کہا گیا ان سے, فارسلنا پس بھیج ہم پر سوری فارسلنا پس بھیجا ہم نے بھیجا, ارسلا بھیجنا نگنا گئے ہم نے, پھر یعنی پس اس کے بعد یعنی جب انہوں نے یہ ظلم کیا تو پھر ہم نے بھیجا ان پر رجزن عذاب کو, اس سے پہلے بھی آ چکا ہے پچھلے سبق کے اندر بھی رجز کے معنی عذاب, من السماء آسمان سے, بما کانو بسباب اس کے جو یہ ظلم وہ ظلم کرتے تھے. اس کا ترجمہ پڑھ دیں گے
یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے حسب منشا روزی حاصل کرو اور ہتا کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو, ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نواز دیں گے, مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی برداشت میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا.
اب بیچ میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ چھوڑ دی گئیں, اب جب وہ 40 سال آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بھٹکتے پھر رہے, اس کے بعد پھر جب وہ سرزمین فلسطین میں داخل ہوئی ہے तो फिर जो पहला शेर आया था तो उनको कहा गया कि इसको वो करो, तो उसमें जो उन्होंने जो है वो कहा गया कि जब इसमें एंटर हो, कुछ लोगों ने कहा कि ये पहला शहर था, कुछ लोगों ने कहा कि ये यरूशलम था, ज्यादा इम्कान इस बात का है कि जब वो एंटर हुए तो पहला शहर, आपको पता है आजकल भी अगर आप जाएं जॉर्डन की तरफ से फिलिस्तीन में एंटर हो तो पहला शहर जो आता है वो जो है, अगर आप मिस्र की तरफ से जाहिर आ रहे हैं और रफा बॉर्डर की तरफ से, और नहीं मिस्र की तरफ से अगर आए तो जो पहला शहर आता है वो जेरिको आता है, जिसे अरीहा, अरबी लोग अरीहा कहते हैं, इंग्लिश में जेरिको कहते हैं, वो पहला शहर जो है ना वो आता है। तो इसलिए मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन ने ख्याल जाहिर किया कि पहला शहर यही था जिसमें ये लोग एंटर हुए, और उसी के बारे में बहुत ज्यादा फिर तफसीलात आती हैं। और उस वक्त कहा गया ये जो हित्तातुन हित्तातुन कहा गया, कहते हो जाओ यानी कि तुम माफी मांगते हो अल्लाह ताला से और आजजी करते हो। यहाँ पे सजदे के मानों में बहुत सारे उलमा ने ये लिखा है, मुफस्सिरून ने, इससे मुराद है कि झुकते हुए, अपने आप को झुकाते हुए अल्लाह के हुजूर जो है सबमिट करते हुए, उसके आगे जो है वो करते हुए, यानी बड़े किबर और गुरूर और फखर और फाते बन के नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हमदोसना करते हुए दाखिल हो, ये जो है वो बात। तो इससे यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर अल्लाह ताला की जो इताअत होती है वो सरफराजी का जरिया बनती है, और अल्लाह ताला के हुक्मों से सरताबी की जाए तो वो सजा का बायस बनती है, यहाँ पे ये बात बताई गई है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम इताअत अल्लाह की करोगे और उसकी पैरवी करोगे, उसके अहकाम की पैरवी करोगे, तो फिर अल्लाह ताला जो है ये एहसान का दर्जा है, और एहसान के करने वालों को अल्लाह ताला जो है वो नवाजता है। और ये बात यकीन कीजिए कि ये वादा उम्मत मुस्लिमा के लिए भी है, अगर वो अल्लाह ताला के अहकाम को मान ले और उसके पे अमल करने लग जाए, और बतौर उम्मत और बतौर कौम जो है अल्लाह ताला से की तरफ रुजू कर ले, तो अल्लाह ताला के ये वादा आज भी कायम है, और अल्लाह ताला अपने वादे से कभी नहीं फिरता, अल्लाह ताला जो है उस कौम को रुजता करेगा। वो जब उस शहर में, जिस मैंने कहा कि जेरिको शहर था, वो दाखिल हुई है, उन्होंने इस शहर को जो है वो जो फतह किया, तो इंतहाई फिर उन्होंने इसको जो है वो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला के अहकाम को बदल डाला, और हित्ता हित्ता की बजाय वो लोग जो है जिसके मैंने माफी और तौबा इस्तग़फ़ार तलब करना है, वो जब हुई तो हिंता हिंता कि हमें गंदम चाहिए, हमें गंदम चाहिए, और यूं इस तरीके से अल्लाह ताला के फरमान का, अल्लाह ताला के कौल का उन्होंने एक मजाक बना डाला, और अल्लाह ताला ने इस पे उनको सख्त सजा जो है वो दी। और जाहिर जिस मकसद के लिए उनको कहा गया था कि जो है ये तुम इस अंदाज के अंदर शहर में दाखिल हो कि तुम जो है तुम्हारी गर्दनें झुकी हूं, और अल्लाह ताला के हुजूर तुम उसकी आजजी हो, और अल्लाह ताला का हम्द और शुक्र और उसकी जो है तस्बीह बयान करते हुए दाखिल हो, वो मकसद बिल्कुल फौत हो गया। यानी जिस तरीके से आम तौर पे फातिहीन दाखिल होते हैं और लोगों को तहतेर करते हैं, और लोगों की इज्जतें जो है वो पामाल करते हैं, वो काम ना हो। तो जिस वक्त जो हिदायत दी गई, जब उन्होंने इन हिदायत को नजरअंदाज किया तो एग्जैक्टली वही हुआ। तो उसमें फिर इनकी पूरी तारीख इसमें लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने हजारों अफराद को तहतेर कर डाला, और उनकी औरतों की बेहरमती की, और उनकी इज्जतों को तार तार किया। तो फिर कई जो अल्लाह ताला ने उस पर उनको शदीद जो है फिर अजाब से दोचार किया। और जो है वो सिर्फ यही नहीं होता, अल्लाह ताला के फरामीन से जब सत्ताबी की जाए तो वो महज फरामीन, उनके साथ बहुत सारी दूसरी चीजें भी जो है वो जुड़ी होती हैं, फिर दूसरे गुनाहों का इर्तकाब का रास्ता भी जो है वो खुल जाता है जो उन्होंने किया। यानी अल्लाह ताला ने तो ये कहा था कि तुम इस तरीके से दाखिल हो, जब उन्होंने ये नहीं किया तो फिर इस तरीके उसके बाद फिर बहुत सारे गुनाह थे जिसके अंदर वो मुब्तला हो गए, और फिर बहुत सारे रसूलों ने जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम जो है मबूस हुए, इस तरीके से उनको जो है वो सजाओं पे एग्जीक्यूट किया गया और सजाएं भी दी गई। और अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम ने उनकी अपनी किताबों के अंदर तौरात और तलमूद में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से इस नाफरमानी की सजा उनको जो है वो दी है। और रिज्ज जो 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 बताया कि रिज्ज यानी जो अजाब सूरत दे दी, वो उसकी अगरचे तस्री नहीं की गई यहाँ पे, लेकिन उनकी तारीख के अंदर और दूसरे मुहक्किकीन मुफस्सिरीन ने भी लिखा है कि अल्लाह ताला ने इस सरकशी और बगावत पर उनके ऊपर आसमान से एक वबा भेजी, और ये वबा ताउन की जो है वो किस्म की वबा थी, यानी प्लेग की सूरत की थी, जिसमें 24,000 अफराद इनके जो है वहां पे हलाक हुए। तो अब अंदाजा किया जा सकता है किस तरीके से इसका वो जिक्र है, ये वो रिज्जा जो अल्लाह ताला ने भेजा। हमारे पास अभी जो है वो चंद मिनट है, हम एक आयत जो है जो इस रुकू खत्म हो गया पढ़ लेते हैं। वस अल, वस अल ये भी जो है वो है फिल अम्र है, और पूछ हम उनसे अनिल करिया, उस करिए के बारे में, किसी अनिल अल करिया है एक किसी कोई खास करिया है, यानी अल करिया ये स्पेसिफिक ना वो है नाउन है जो है, तो किसी खास करिए के बारे में वस अल ये साला यसलो जो है सवालन सवाल करना होता है, वस अल पूछो आप पूछिए, यानी वही बात की गई कि नबी सल्लम को कहा के जा रहा है, फिलहाल अमर हुक्म दिया जा रहा है आप पूछिए अनिल करिया इनसे करिए के बारे में, उस बस्ती के बारे में पूछिए, किसी बस्ती की बात हो रही है आगे उसकी तफसील आ गई, अल्लती वो बस्ती जो कानत थी हाजिरा तल बहर हाजिरा। अच्छा देखिए ये जो उर्दू के लफ्ज हाजिर होता है ये उसी के मानने से हाजिरा, यानी अगर मर्द हो तो कहेगा मैं हाजिर और औरत हो फेमिनिन हो तो कहेगी हाजिरा, अल बहर बहर चूंकि जो फेमिनिन होता है और सॉरी जो करिया है वो जो है करिए की करिए फेमिनिन है उसकी वजह से हाजिरा है, यानी वो जो सामने थी, हाजिर का मतलब वो होता है जो सामने हो जो रूबरू हो जो हाजिर हो जो रूबरू हो उसी को वो, तो इस यूं इसके माने में सामने बहर के सामने जो समुन्द्र के सामने थी किनारे पे थी, हजरा या हजर हुजूरन ये लफ्ज देखिए वो इसी तरह उर्दू में इस्तेमाल होता है, हुजूर हुजूर का मतलब हम लोग कहते हैं ना उर्दू में हम कहते हैं बहुत सारे अल्फाज के हम इस्तेमाल करते हैं मानी जी हुजूर, हुजूर का मतलब है जो सामने है जो हाजिर है, ये अदब ताजीम का लफ्ज है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसीलिए जो हुजूर इसी वजह से कहा जाता है, हाजिर जो है इस्म फाइल है वो जो सामने है और हाजरा भी इस्म फाइल है फेमिनिन के लिए और हाजिर जो है मैस्कुलिन के लिए, जो समुन्द्र के सामने थी लबे समुन्द्र के किनारे भी थी बिल्कुल, इर जब यादूना हद से बड़े वो हद से बड़े जादू अदा यादू जो है वो हद से बढ़ना, फिर सब्त सब्त के मामले में आपको पता है सब्त उर्दू में अरबी में हफ्ते के दिन को कहते हैं सनीचर को, वो लोग जब हफ्ते के हुक्म में जो है वो जो हद से बढ़े, और सब्त का मतलब होता है इंग्लिश में ये सैबत कहते हैं और जो है हिब्रियो में सबात कहते हैं सबत सबात, अरबी में सब्त कहते हैं हिब्रियो में सबात और इंग्लिश में सैबत, तो वही मतलब वही है कि सैबत अगरचे जो है वो जो इंग्लिश का ओल्ड इंग्लिश में जो सैबत है ये वहीं से आया है सब्त से आया है सबात से आया है, तो इसका मतलब होता है राहत का दिन सुकून का दिन और छुट्टी का दिन, जो छुट्टी का दिन आजकल मानो बात करेंगे हम लैंग्वेज में तो छुट्टी का दिन कहेंगे, इसी वजह से फिर कुरान में लफ्ज आया है इसमें जो जहां जहां पे इस बात से लफ्ज है वजल्लैला लिबासम वजल्लन्नहारा माशा उसमें एक लफ्ज आया है वनौमकुम सुबाता और आया ना सूरह जो है अम्मा यतसालून में वनौमकुम सुबाता और तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए बायस आराम बनाया सुकून बनाया अपनी नींद को, तो सुबात उसी से निकला है ये लफ्ज सुबाता भी, इस ताती हम जब पहुंची थी उनको उनके पास ये लोग थे कुछ जिन्होंने और अभी हम थोड़ा देखते हैं कि हफ्ते का हुक्म क्या था, जब पहुंचती थी उनके पास हीतानुहुम उनकी हीतान, अच्छा जो हीतान है उनकी मछलियां हैं ये हीतान, और ये जमा है हूत की, आपको पता है हूत सबको पता है ये हम सूरह काफ पढ़ते हैं वहां पे हूत का जिक्र आता है और जो है वो जाहिर है उसी की जमा हूत की जमा हीतान है मछलियां, लेकिन कुरान मजीद में आपको पता है कि एक और लफ्ज भी इस्तेमाल है हूत, तो फिर जो है इसम जिन्स है हर किस्म की मछली जो होगी छोटी बड़ी वेल कोई किसी किस्म की शार्क हर किस्म की मछली पे हूत का इतलाक होगा, और एक जो है वो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सूरह नून ये कलम के अंदर भी हुआ है और नून भी इसी वजह से वहां पर उसमें जिक्र हुआ है कि साहिब नून जो है जो हजरत यूनुस सलाम के बारे में जो कहा गया साहिब नून वो थे, यानी ये सबसे बड़ी मछली जो होती है सबसे बड़ी मछली जो होती है ये किस मछली को किस में जिसे आजकल हम वेल मछली कहते हैं नून उस मछली को कहा जाता है, अगर आजकल की मॉडर्न अरबी के अंदर समक का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है वो भी बड़ी मछली के लिए होता है छोटी मछली के लिए नहीं, लेकिन ये लफ्ज जो कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं है, यौम सब्त तो आती थी उनके पास देखे आप पीछे क्या कहा गया तो पहुंचती थी आती थी उनके पास मछलियां यौम सब्त सब्त के उनके सब्त हफ्ते के दिन सब्त उनके हफ्ते के दिन जो उनके जो हफ्ता जो था हफ्ता अच्छा ये सॉरी ये जो ऊपर जो तैरती हुई है ये असल में ये शुरान के मानिए शुरान तैरती हुई, अच्छा ये जो शुरान है پانی کی سطح پہ کوئی چیز واضح طور پر نمودار ہو تو وہ شرع ہے, اور شرع جو ہے سیدھے اٹھائی ہوئی نیزے, اگر نیزے کو سامنے سیدھا اٹھایا جائے تو اس کے جو دیکھے پھل ہوتا ہے سامنے, اوپر سامنے واضح نظر آئے جیسے کوئی چیز نمایاں ہو, تو بالکل مچھلی ایسے سامنے سر اٹھا کے جو ہے وہ آتی تھی ان کے ذہن. ایک مثال دی گئی ہے وہاں پہ, یعنی ایک تشبیہ دی گئی ہے, شرعن ایسے اٹھتی تھی جیسے ایک نیزہ اور اس کی انی جو آگے ہوتی ہے وہ اٹھی ہوئی ہو, تو سر اٹھا اٹھا کے ان کے سامنے جو آتی تھی. اور اسی سے پھر شرع سے آپ کو پتا ہے شرع شریعت بھی کا لفظ بھی نکلا ہوا ہے, جو سیدھا راستہ, واضح راستہ, نمایاں راستہ, اور پھر شریعت کی زبان میں طریق الہی کو اللہ تعالیٰ نے کیا, وہ بھی اسی سے نکلے وہ لفظ. وہ یوم اور اس دن لا یسبتون, لا یسبتون جس دن سبت نہ ہوتا تھا, وہ آرام نہ کرتے تھے جس دن, یعنی سب لا یسبتون, تو سبتا جو اس کو پتا چلا ہمیں کہ سبتا بھی ہے, سبتا ہی ایک جو ہے وہ فعل ہے, ایک جو ہے ورب ہے, اور وہ ورب ہے سبتا یسبتو سبتن, اس کا مطلب ہوتا ہے ہفتے کے دن میں داخل ہونا, یعنی ہفتے کا دن ہونا, اسی سے پھر آرام کرنے کا جو معنی ہے, اس میں پھر آرام کرنے کے معنی نہیں. تو وہ دن جو ان کے آرام کا نہ ہوتا تھا, یا وہ دن جو ہفتے کا نہ ہوتا تھا, ادر دین سٹرڈے, لا تاتیہم وہ نہیں آتی تھی, لا تاتیہم یعنی وہ مچھلی نہیں آتی تھی, اب یہ بڑی آزمائش تھی ان کے لیے. ذالک اسی طرح نبلوہم, نبلوہم ہم آزمائش کرتے تھے ان کی, ہم نے آزمایا ان کو, نبلو ہم بلا جب بلا جبلو بلا آزمانا, ہم نے آزمایا ہم ان کو, بما کانو بسباب اس کے یف سکون جو وہ نافرمانی کرتے تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ جب کہا ایک امت نے, جب کہا ایک گروہ نے, مِنْهُمْ ان میں سے, لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا, لِمَ کیوں تَعِذُونَ تم نصیحت کرتے ہو, تم واعظ کرتے ہو, قومًا ایک ایسی قوم کو, اللہ مُهْلِكُهُمْ, اللہ مُهْلِك اللہ مُهْلِك ہلاک کرنے والا ہے. آپ کو پتہ اردو میں مُهْلِك, مُهْلِك کا معنی ہلاک کر, کوئی بھی چیز جو ہلاک کرنے والی اس کو مُهْلِك کہتے ہیں. اللہ مولکہم, اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والا ہے, او یا پھر معذبہم ان کو عذاب دینے والا ہے, عذابا شدیدا بڑا سخت شدید عذاب. قالو تو انہوں نے کہا, انہوں نے کہا معذرتن, معذرت پیش کرنے کے لیے, عذر پیش کرنے کے لیے, یعنی ہم تو جو کر رہے ہیں یہ عذر پیش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, الی ربکم اپنے رب کی طرف سے, ہم نے رب کی طرف سے عذر پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے ان کو پہنچا دیا, کہہ دیا, بتا دی بات, منع کر دیا. ولا اللہ اور شاید کہ وہ جب تکون اور شاید وہ تقویٰ کریں, انہیں دو باتوں کے لیے ہم یہ بات کا کام کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ معذرت پیش کرنے کے لیے کہ ہم نے اللہ ان کو کہہ دیا, اور دوسری بات یہ کہ شاید وہ بات مان لیں اور تقویٰ اختیار کر لیں. اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے.
ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی, انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن ہفتہ احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے, اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں, وہ سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں, یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید کہ یہ لوگ ان کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے.
جزاک اللہ خیر. اب یہ نیا رکوع اصل میں شروع ہے, نیا پورا ہے ان کے ایک چیپٹر ہے بنی اسرائیل کی جو ہے وہ پوری تاریخ سے, اور وہ جو بات ہے وہ ہے بنی اسرائیل کا جو ہے ایک واقعہ ہے, خاص طور پر بڑا مشہور واقعہ ان کا, اور اس میں ان کی تاریخ کا جو ہے وہ پوری دکھا دی گئی, ان کو آئینے رکھ دیا ان کے سامنے, ان کی مسلسل نافرمانیوں اور ناشکریوں کا بیان تو جاری رہا پیچھے سے, لیکن اب خصوصی طور پر ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل میں عبرت کے طور پہ مشہور تھا, اور یہ واقعہ سبت کا ہے. اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے, اگر اس کا ہمیں نہیں بھی معلوم تو جو ہے وہ, یا اس کی تحقیق صحیح طور پہ معلوم نہیں ہے, تو بھی اس واقعے کے اندر جو اسباق پوشیدہ ہیں اور جو عبرتیں پوشیدہ ہیں ان سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ کام اصل قرآن یہ اس پہ بات ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا, اور پھر کیوں پیش آیا, اور کیسے پیش آیا اور اس کے نتائج کیا تھے اور اس میں عبرتیں کیا، یہ چیز اہم ہے. اب محققین نے اس سے تحقیق بھی کی ہے کہ یہ مقام جو اعلیٰ کا، جو اعلات یا اعلوت جو یہ کہتے ہیں، اور آج کل یہ وہی مقام ہے جہاں پہ اسرائیلی ریاست نے اس نام کی ایک اعلات نام کی ایک بندرگاہ بھی بنائی ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے زمانے کے اندر بھی بہت بڑا تجارتی مرکز تھا. ظاہر ان کی جو بحری جو تجارت تھی اسی کے ذریعے ہو سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بحری بیڑا اپنا بنایا تو پھر اسی شہر کو جو ہے وہ صدر مقام بنایا تھا، کیونکہ ان کے بحری بیڑے یہیں سے پھر نکلتے تھے. اور اگرچہ اس واقعے کا پورے کا پورا کس طریقے سے ہوا اس کا کوئی ذکر تورات میں جو ہے موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے نزول کے وقت جب یہ واقعہ جو ہے جس طریقے سے نازل ہوا تو وہاں پہ یہود کے اندر یہ واقعہ معروف تھا بالکل، اور اسی وجہ سے انہوں نے قرآن مجید اس کے واقعے پر کبھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود ذرا سی بھی بات پہ جو ہے ذرا سی بات پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے دیتے، اور آپ کی تعلیمات پر اور قرآن مجید پر جو ہے وہ اعتراضات کرتے تھے. اور قرآن مجید جو موجودہ تورات ہے اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء نے سبت کے قانون کی بحرمتی، یعنی جو کھلم کھلا شریعت کی خلاف ورزی تھی، جب یہ کی تو پھر انہوں نے اپنی قوم کو سخت جو ہے وہ تنبہ کیا، وارن کیا. اور اس میں موجود ہے کہ یرمیاہ نبی جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہودیوں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ جاری رکھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی بغاوت اور سرکشی تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس جو جہاں پہ تمہارا شہر ہے، جو ہیڈ کوارٹر ہے، تمہارا کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے یروشلم، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظر آتش کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. اور پھر جو ہے تورات میں یہ بھی موجود ہے کہ حزقیل نبی جو تھے وہ جو ہے انہوں نے بھی سبت کی بحرمتی پر جو ہے انہیں کہا کہ یہ تمہارے پوری تاریخ کے اندر بہت بڑے جرائم میں سے ایک جرم ہے جو تم کر رہے ہو. اور یہ غالباً واقعہ بھی انہی کے دور میں، یعنی 500-600 قبل مسیح میں جو ہے یہ پیش آیا ہے. اب سبت کا دن جو ہفتے کے دن کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر یہ دن کو مقدس کر دیا گیا تھا، اگرچہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدس تو ان کے لیے جمعے کا دن کیا تھا، لیکن انہوں نے ہفتے کا دن بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کر دیا کہ ٹھیک ہے تم ہفتے کے دن اس کی جو یہ شرائط ہیں، یہ پابندیاں ہیں، ان کو پھر تم جو پورا کرو. اور یہ طے پایا کہ آپ کوئی کام نہیں کرو گے دنیا کا کوئی کام، گھروں میں آگ تک نہیں جلاؤ گے، کھانا نہیں پکاؤ گے، جانوروں اور لونڈی اور غلاموں سے کوئی خدمت نہیں لی جائے گی، اور کسی قسم کی مزدوری اور محنت اور کسی قسم کا کوئی، جب کھانا پکانے کی بھی اجازت نہیں تھی تو ظاہر باقی سارے کام حرام ٹھہرے. اور اگر جو اس ضابطے کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور یہ احکامات اشرا میں سے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. اب سمندر کی جو ہے وہ کنارے جو بستی تھی وہ ظاہر باشندے اس کے جو ہے اسی دن سبت کے دن جو ہے وہ پکڑتے تھے مچھلیاں، اور یہ خلاف ورزی تھی جو ہے ان کی شریعت کی. لیکن وہ یہ خلاف ورزی براہ راست نہیں کرتے بلکہ ہیلے کرتے تھے، یعنی جس طریقے سے آج کل ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو سود نہیں ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو جو ہے مارک اپ ہے، یہ تو جو ہے وہ منافع ہے، یہ تو مختلف قسم کی ہیلے کر کے جو ہے کام وہی کر رہے ہیں جو اصل کام ہے جسے منع کیا گیا ہے. تو جو اسپرٹ کو جو آپ کچل دیں کسی چیز کی جس سے منع کیا گیا، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہیلے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ بھی ہیلوں کے ذریعے سے خلاف ورزی کرتے تھے. اور سنت الہی یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم کسی نافرمانی میں اصرار کر کے حد سے بڑھ جاتی ہے اور پھر جو ہے سمجھانے سے بھی وہ باز نہیں آتی تو پھر اس معاملے میں ان کی آزمائش بڑی سخت ہو جاتی ہے. اور یہ کہ فرما برداری سے انحراف اور نافرمانی کی جانب میلان رکھنے سے اللہ تعالیٰ نافرمانی کے مواقع زیادہ کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے اور بہت زیادہ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم نافرمانیاں کرو. حرام کی طرف انسان بڑھے تو پھر حرام کے موقع آسان ہو جاتے ہیں اور جائز اور حلال کے جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہے اس بات کو کہ انسان کے جو اندر کے میدانات ہیں، جو وہ جو چھپے ہوئے ہیں، جو اس لیے باہر نہیں نمایاں ہو کے آ رہے کہ ظاہر ان کو کرنے کا جو ہے وہ کوئی موقع نہیں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ موقع سارے فراہم کر دیتا ہے کہ اب جو ہے تم اگر کرنا ہے تم نے تو یہ سارے حرام موجود ہیں، وہ تم کر کے دیکھو. اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہزاروں مشروبات ہیں دنیا کے اندر جو ہے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کہا کہ سارے حلال ہیں تم سب کرو، لیکن اسی میں ایک مشروب پہ جانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرام قرار دیا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. دیکھو یہ انسان کی بدقسمتی ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ اس کی پروڈکشن دنیا کے اندر دیکھیں اور باقی دنیا کے اندر مشروبات اور اس کے جو ہے پھلوں کے رس اور پھل اور ان کی وہ دیکھیں تو آپ انسان حیران رہ جاتا ہے اس کے مقابلے کے اندر. अब मार्केटों में जाए तो भरी होती है मार्केटें, लेकिन फिर भी इंसान उसी एक पे मरता है जो है वो खाने पे। हर चीज हलाल है लेकिन उसी खंजीर को और हराम चीज को जो है वो खाना है जिसको अल्लाह ताला ने मना किया है। तो आम दिनों में ये मछली नजर ना आती थी, ये बहुत कम नजर आती थी, लेकिन सब्त के दिन तो सर उठा उठा के जो है वो बहुतात उनकी हो जाती थी। और फिर बनी इसराइल की इस बस्ती में तीन ग्रोह हो गए, एक वो लोग थे जो हद से तजावज करने वाले थे, जो इस काम को करने वाले थे, दूसरे वो लोग थे जो इस नाफरमानी पे अल्लाह ताला की सरकशी पे रोकने वाले थे जो सालीन थे, और तीसरे वो लोग थे जो न्यूट्रल थे, गैर जानबदार थे और नहीं मुनकर को तर्क करने वाले थे। ये अपने तई अपने काम अपनी नमाजें अपने रोजे अपने हर चीजें करने वाले थे। वो कहते थे भाई दूसरों को भी कहते भाई तुमने क्यों मना करते हो, जब ये मना नहीं होते तो करने दो इनको, हम तो नहीं ना कर रहे। तो ये जो बुराई से रोकना है नहीं मुनकर के फरीजे सर अंजाम देना है, इस गिरोह का अल्लाह ताला ने खास तौर पर जिक्र फरमाया है कि उन्होंने न सिर्फ इस जुर्म से रोकने की कोशिश की बल्कि इस हद तक कोशिश की कि इनमें से एक तीसरा गिरोह जो गैर जानबदार गिरोह था वो कहता था भाई इनको समझाने से क्या फायदा है, ये लोग अल्लाह ताला की सरकशी कर रहे हैं, इनके अजाब अब मुकद्दर इनका हो चुका है, इनको मत समझाओ। लेकिन वो क्या कहते थे, वो इस बात को तस्लीम नहीं किया इस नुक्ते नजर को। उनका जवाब ये था कि भाई हमारा काम जो है वो समझाना हम जारी रखेंगे, अगर ये लोग ना माने तो हम अल्लाह ताला के उस फर्ज से सुबकदोश हो जाएंगे कि हमने इनको आखिरी वक्त तक जो है मना किया इसे। और दूसरी बात यह है कि क्या अजब है कि ये लोग मान ले, और अगर मान ले तो यही बात मतलूब है कि हम जो है राय रास्त की तरफ आ जाए। तो इससे हमें पता चलता है कि मुआशरे की इसलाह अमर बिल मारूफ व नहीं मुनकर के लिए जद्दोजहद करना फर्ज है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। कुरान मजीद के इस मकाम से और दूसरे बहुत सारे मकाम जो इसी तरह के हैं उनसे हमें ये बात पता चलती है, और ये बात भी पता चलती है कि बुराई के हामिल मुआशरों के अंदर ये मुस्लिहीन और नहीं मुनकर करने वाले लोग ही बारे खुदा में बारगाह खुदा के अंदर जो है ये काबिल कबूल उजर रखते होंगे कि जो मना करने वाले हैं, जो लोगों को इससे रोकने वाले हैं बुराई से, वही जो है उनका उजर काबिल कबूल होगा, कोई और काम नहीं है। न्यूट्रल वाले रहने वाले नहीं, बुराई से परहेज करने वाले जब तक मुआशरे को गुनाह से रोकने की कोशिश ना करें अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह ठहरेंगे, जिम्मेदार ठहरेंगे कि बुराई तुम्हारे सामने हो रही थी, दीन को इस तरह बिगाड़ा जा रहा था, बुराई के जो है वो सोते इसी तरह उबल रहे थे, और तुम जो है अपनी नमाजें और अपनी जिंदगी और लगे थे हमें दखल नहीं देना है और अपने जो है वो दीन को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। हालांकि मुआशरे के अंदर जो है नासूर बन के ये बुराई जो है वो फैल रही थी, लेकिन तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सपोर्ट किया है, तो ये अल्लाह ताला की जिम्मेदार जवाब ठहरेगी। और इससे हमें पता चलता है कि नहीं मुनकर के बारे में जिम्मेदारी की हद क्या है, यही वो आयत है जिससे पता चलता है कि नहीं मुनकर के जो फरीजा है बुराई से रोकना, उसमें कोई मरहला ऐसा नहीं आता जब दाई और नासे नसीहत करने वाला ये फर्ज कर ले कि अब दावत और नसीहत का फर्ज अदा हो गया है, और इसलिए ना मानने वालों को अजाब इलाही छोड़ देना चाहिए, बल्कि ये काम तो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक करते रहना चाहिए। बेशक कोई एक शख्स भी इस बात को मान के ना देने वाला हो, कोई एक शख्स भी आपकी बातों पे और नसीहतों पे कान धरने वाला ना हो, तो यही वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के हाँ इस फर्ज से सुबकदोश करार पाएंगे कि हाँ इन्होंने जो है बुराइयों की मौजूदगी के अंदर, बुराइयों के सैलाब के अंदर इनकी आवाज नहीफ थी और कमजोर थी, और ये बहुत थोड़े से तादाद के अंदर, लेकिन इन्होंने वही काम किया है जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने किया है और जो इनको अल्लाह ताला ने सुपुर्द इनके किया है। और वो लोग अल्लाह के यहाँ बरी नहीं होंगे जो खुद अगरचे बुराई में मुबतला ना हूं और लेकिन दूसरों को खैर शर से बिल्कुल बेताल्लुक होकर जिंदगी गुजारे, इन्हें खुद तो ना करती हूँ, अच्छाई करती हूँ, नेकी करने के काम करते हैं, लेकिन कहती हूँ कि भाई ये बुराई का काम कर रहे हैं तो इनको करने दो, हमारा क्या है, खुद भुगतेंगे, खुद अजाब से दुचार होंगे। अल्लाह ताला ने हम इंशाअल्लाह ताला अगले जो सबक है हमारी अगली आयात है जो अगला रुकू है वो पूरे का पूरा ये जो तीन गिरोह हैं इनके अंजाम के बारे में है, इस पर मजीद इंशाल्लाह बात करेंगे।